بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹوے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام آس پاس سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔
ایک منٹ ذرا۔
تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسانوں کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کا احساس ہوا ہو، اور آج اس منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج دانشور اور علمی طبقہ بھی پورے شعور و ادراک کے ساتھ اس منجی کی ضرورت کا احساس کر رہا ہے، اور عام لوگ بھی لاشعوری طور پر ایک منجی اور مہدی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ انسانیت حیرت انگیز ترقی و پیش رفت کے بعد بھی سکون کا احساس نہیں کر رہی ہے۔ انسانیت اخلاقی برائیوں، گناہوں، ناانصافیوں اور غیر معمولی طبقاتی شگاف کا شکار ہو چکی ہے۔ آج بڑی طاقتیں انسانوں کے خلاف علم و سائنس کا غلط استعمال کر رہی ہیں، اور فزکس اور دیگر سائنسی ایجادات کا انسانوں پر غلط استعمال ہو رہا ہے۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارے ساتھی حسین تقوی کی زبانی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان ریلویز کا نوٹیفیکیشن ٹرین سروس کے مرحلے وار بحالی کے ساتھ ہی مسافر ٹرینوں کے کرائے میں زبردست اضافہ۔ امام حسن کیڈٹ یونیورسٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ ایران کے حالیہ ہنگاموں کے پشت پردہ محرکات پر روشنی۔ فلسطین میں حالات بحرانی، صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں 2 فلسطینیوں کی شہادت، جوابی کارروائی سے صہیونیوں میں وحشت۔ یمن اور جارے اتحاد کے درمیان جنگ بندی ختم، یمنی افواج ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، یمن کی مسلح افواج کے سربراہ کا انتباہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں ٹرینوں کے کرائے میں زبردست اضافہ کر دیا گیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق پاکستان ریلوے نے ایک نوٹیفیکیشن کے ساتھ ٹرین سروس مرحلے وار شروع کر دی ہے، لیکن کرایوں میں زبردست اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان ریلوے کے نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی ایکسپریس کے اکنومی کلاس کا کرایہ 2350 سے بڑھا کر 3000 روپے، بزنس کلاس کا کرایہ 5000 روپے سے بڑھا کر 7000، اور سلیپر کلاس کا کرایہ 6000 سے بڑھا کر 9000 کر دیا گیا۔ پاکستان ریلوے نے اسی طرح قراقرم ایکسپریس کے اکنومی کلاس کا کرایہ 3000 اور اے سی بزنس کلاس کا کرایہ 7000 روپے کر دیا ہے۔ اسی طرح دیگر ٹرینوں کے کرایوں میں بھی بھاری اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان ریلوے نے گزشتہ جون میں بھی مسافر ٹرینوں کے کرائے میں 20% اضافہ کیا تھا۔ پاکستان کے صوبے سندھ میں درجنوں دیہی بستیاں اب بھی سیلابی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب نے وسیع پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، حتیٰ گلگت بلتستان میں بھی سیلاب کے قہر سے محفوظ نہیں رہا۔ پاکستان نے سیلاب کی تباہیوں سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ سے مالی امداد کی درخواست کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پاکستانی ذرائع نے بتایا ہے کہ صوبہ سندھ کے متعدد اضلاع کے درجنوں گاؤں اب بھی سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پشاور کے ایڈورڈ کالج میں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خطاب سے ایک اور نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ایڈورڈ کالج پشاور کے فیکلٹی، اراکین اور طلبہ کے والدین نے عمران خان کے اتوار کی شام کے خطاب پر ناراضگی ظاہر کی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق ایڈورڈ کالج کی انتظامیہ اور فیکلٹی اراکین کا کہنا ہے کہ ان پر یہ بات واضح نہیں ہو سکی ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو طلبہ سے خطاب کی دعوت کس نے دی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی تقریر کا موضوع لیڈرشپ تھا، لیکن انہوں نے اپنا خطاب مخالفین پر حملے، ان کے خلاف دھمکیوں اور توہین آمیز الفاظ کے استعمال پر مرکوز رکھا۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے اپنے اس خطاب میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور اے این پی کے صوبائی صدر ایم ایل ولی خان سمیت اپنے مخالف سیاستدانوں پر جم کر حملے کیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای نے کیڈٹ یونیورسٹی میں سالانہ پاسنگ آؤٹ پریڈ سے اپنے خطاب میں ایران کے حالیہ ہنگاموں کے پشت پردہ محرکات پر روشنی اور ایرانی قوم پر کیے جانے والے ظلم پر بھی روشنی ڈالی۔ کیڈٹ یونیورسٹی میں سالانہ پاسنگ آؤٹ پریڈ پیر کو ایران کی مسلح فوج کے سپریم کمانڈر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای کی شرکت سے منعقد ہوئی۔ آپ نے اس پاسنگ آؤٹ پریڈ سے اپنے خطاب میں ایران میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات کے پس پردہ محرکات اور ایرانی قوم پر کیے جانے والے ظلم کا بھی ذکر کیا۔ آپ نے تاکید کی کہ ایران میں حالیہ ہنگاموں کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کی سازش اور منصوبے کار فرما رہے، جس میں ان کے کچھ اہلکاروں اور بیرون ملک بعض ایرانی خائن اور غداروں نے ان کی مدد کی۔ رہبر انقلاب اسلامی اس موقع پر گمنام شہدا کے مزار پر بھی گئے اور فاتح خانی کے ساتھ ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی اور شہدا کے والا مقام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس سلسلے میں تفصیلی خبر ہمارے رات کے بلٹن میں پیش کی جائے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر بھی ایران اور امریکہ کے مابین پیغامات کا لین دین رہا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں بتایا کہ یو این جی اے کے اجلاس کے موقع پر ایران کے ایٹمی معاہدے کو بحال کرنے کا اچھا موقع ملا۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران بعض ثالث ممالک کے ذریعے ایران اور امریکہ کے مابین پیغامات کا لین دین بھی ہوا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے پیغامات یورپی کوآرڈینیٹر کے ذریعے واشنگٹن اور تہران کے مابین منتقل ہوئے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایران ایک اچھے اور مضبوط معاہدے کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ ناصر کنانی نے کہا کہ ایران نے یورپ کی جانب سے دی جانے والی آخری تجویز کا جواب دے دیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے فلسطینی بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے عالمی دن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے صہیونیوں کے مظالم کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینی مجاہدین کی جوابی مسلحانہ کارروائیوں اور بڑھتی ہوئی انتفاضہ کے بعد غاصب صہیونی حکومت نے اپنے بھاری ہتھیاروں کو غرب اردن کے شمالی علاقوں میں منتقل کر دیا ہے۔ صہیونی اخبار یروشلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی وزارت جنگ نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے شمال میں فوجی مشقوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اسرائیلی فوج اپنے بھاری ہتھیاروں کو غرب اردن کے شمالی علاقوں میں منتقل کر رہی ہے. غاصب صہیونی حکومت کے اس اخبار نے لکھا ہے کہ خاص طور سے حالیہ دو ماہ کے دوران فلسطینی مجاہدین کے مقابلے میں صہیونی حکومت کی بے بسی اور ناتوانی کی پردہ پوشی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ البتہ ان فوجی مشقوں کی منصوبہ بندی پہلے ہو چکی تھی. غاصب صہیونی حکام اس وقت غرب اردن کے علاقوں میں بڑھتی ہوئی صہیونیت مخالف جدوجہد سے سخت خوف زدہ ہیں, اس لیے وہ بوکلاہٹ کا شکار ہیں. غرب اردن کے شہر رام اللہ کے قریب صہیونیوں کو گاڑی سے کچلنے کی فلسطینیوں کی کوشش کے بہانے غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے نہتے فلسطینیوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے دو فلسطینیوں کو شہید کر دیا. دوسری جانب فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انتفاضہ کے سپاہیوں نے جنین کے ایک علاقے میں صہیونی جارحیت کے جواب میں غاصب صہیونی فوجیوں پر حملہ کیا ہے. یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ جارے سعودی اتحاد کے ایئرپورٹ, بندرگاہیں اور پیٹرولیم کے شعبے میں مصروف کمپنیاں یمنی افواج کے نشانے پر ہیں. یمن میں جنگ بندی کی مدت ختم ہونے پر یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے پیر کے روز ایک بیان جاری کیا ہے کہ جس میں یمن کے محاصرے کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس بیان میں جارے ممالک کو جلد از جلد ناکہ بندی ختم نہ کرنے کی جانب سے خبردار بھی کیا گیا ہے. یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے اس بیان میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اگر جارحیت اور محاصرہ ختم نہ ہوا تو یمن کی مسلح افواج کے ہاتھ بندے نہیں ہیں. بیان میں عالمی جہازرانی کی کمپنیوں کو بھی سعودی اتحاد میں شامل ممالک کی بندرگاہوں کی طرف جانے سے گریز کرنے اور خطرے سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے. واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی سالس میں ہونے والے جنگ بندی کی مدت اتوار کی رات کو اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے. یمنی ذرائع کے مطابق سنا نے جنگ بندی کی شرطوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اس میں توسیع کی موافقت سے انکار کر دیا. سنا کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود سنا ایئرپورٹ اور یمن کی بندرگاہوں کی سرگرمیوں پر بدستور پابندی باقی ہے جسے مسترد کیا جاتا ہے. ادھر یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب ہانس گرانڈبرگ نے بھی اعلان کیا ہے کہ جنگ بندی جاری رہنے پر اتفاق رائے حاصل نہیں ہو سکا ہے. انہوں نے بتایا کہ جنگ بندی کے فریقین سے معاہدے کے حصول تک مذاکرات جاری رہیں گے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے روسی صدر کے جوہری بیانیے کو خطرناک قرار دیا ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے بارے میں روسی صدر کا بیانیہ خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے. انہوں نے کہا کہ روس کو جوہری اسلحے کے استعمال کے خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے یوکرائن جنگ کی صورتحال کے بارے میں بھی کہا کہ بقول ان کے یوکرائنی فوج روسی فوج کو پیچھے دھکیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. روس کی آئینی عدالت نے یوکرائن سے چار علاقوں میں جملہ دونباس کی دو جمہوریاؤں نیز خرسون اور زاپوریجیا کو روس میں شامل کیے جانے کی دستاویزات کی توثیق کر دی ہے. دونیتسک, لوہانسک, خرسون اور زاپوریجیا علاقوں میں روس میں شمولیت کے بارے میں حال ہی میں ریفرنڈم ہوا ہے جس میں بھاری اکثریت سے روس میں ان علاقوں کے الحاق کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے. اور پھر جمعے کے روز روس کے صدر نے ان چاروں علاقوں کی یوکرائن سے علیحدگی اور خود مختاری کو باضابطہ طور پر تسلیم اور پھر روس سے ان کے الحاق کی دستاویزات پر دستخط کر دیے. نئے علاقوں کی روس میں شمولیت کی دستاویزات کی ایسی حالت میں روسی آئینی عدالت کی جانب سے توثیق کی گئی ہے کہ صدر ولادیمیر پوتین نے الحاق کی ان دستاویزات کی منظوری کے لیے انہیں روسی ایوان نمائندگان دوما میں بھیج دیا ہے. جرمنی کے ہزاروں کاروباری مراکز توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمت کے نتیجے میں دیوالیہ ہو رہے ہیں. جرمن جریدے اشپیگل کے مطابق جرمنی کے چھوٹے کاروباری مراکز کی یونین نے اعلان کیا ہے کہ بجلی اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے 15,000 سے زیادہ دکانداروں کے سر پر دیوالیہ ہونے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چھوٹے کاروباری مراکز کی یونین نے جرمن وائس چانسلر اور وزیر اقتصاد رابرٹ ہابک کو ایک خط کے ذریعے انتباہ دیا ہے کہ توانائی کے بھیانک اخراجات نے دکانداروں کے معاشی توازن کو بگاڑ دیا ہے اور ان کی زندگیاں اجیرن کر دی ہیں۔ واضح رہے کہ 2022 کے ابتدا سے لے کر اب تک جرمنی میں بجلی، گیس، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے سے اخراجات میں 150% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ فرانس میں دیگر طالبات کے حجاب سے متعلق ترغیب کے لیے باحجاب طالبات کی جانب سے عمل میں لائے جانے والے اقدامات تیز ہو گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق فرانس کی باحجاب جوان لڑکیاں ٹک ٹاک کا استعمال کر کے اسکولوں میں اسلامی حجاب کے ساتھ کلاس میں شرکت پر پابندی سے متعلق مسائل کو حل کیے جانے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ فرانسیسی اسکولوں میں 2004 میں حجاب پر پابندی کے قانون کو نظر انداز کیے جانے کی زیادہ سے زیادہ ترغیب دلا رہی ہیں۔ فرانس کی باحجاب طالبات کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹیں بھی ڈالی جا رہی ہیں جن میں تمام طالبات کو حجاب کے ساتھ کلاسوں میں شرکت کرنے اور یہاں تک کہ تعلیمی مراکز میں خفیہ طور پر نماز ادا کیے جانے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ جیسا کہ فرانس کے وزیر تعلیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نئے تعلیمی سال میں حجاب پر پابندی کے قانون کی خلاف ورزی میں خاصا اضافہ ہوا ہے اور باحجاب طالبات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی اور حزب سابق سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں آتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی ڈاکٹر صاحب، رہبر معظم انقلاب اسلامی نے جو آج خطاب کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا نظریات تبصرہ کریں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب تو ہمیشہ ہی بڑا چشم کشا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئندہ کے لیے، ایرانی قوم کے لیے بالخصوص، اور جب وہ عالمی کسی مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ بھی یقیناً ایک روڈ میپ کی طرح ہوتا ہے، ایک نقشہ راہ کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن آج کا جو ان کا خطاب ہے اس کے دو تین پہلو ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بیان کرنا شاید زیادہ مناسب ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے دشمن میڈیا یا انقلاب مخالف میڈیا نے ایک نئی روش اپنائی ہے کہ جو پہلے وہ اس سے انہوں نے بہت کم استفادہ کیا ہے، اور وہ رہبر معظم کی ذات، صحت اور ان کی سلامتی کے عنوان سے ہے کہ اس وقت وہ مسلسل اس طرح کے منفی پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ جیسے رہبر معظم بہت مریض ہیں اور وہ گفتگو نہیں کر سکتے، اور اب وہ حکومتی اور ریاستی مسائل سے جو ہیں وہ دور ہو چکے ہیں، اور بعض نے تو ایسی منفی خبریں اڑائیں کہ انسان ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہر دفعہ جب رہبر معظم ایک ہفتے 10 دن کے وقفے کے بعد لوگوں کے سامنے یا میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور پھر وہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ، اسی روب و دبدبے کے ساتھ اور اسی اپنے بصیرت کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں تو دشمن کا منہ کالا ہوتا ہے، ان کے جھوٹ لوگوں پہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس دفعہ بھی پچھلے چند دنوں سے چونکہ رہبر معظم نے 40 کے خطاب کے بعد، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 2-3 ہفتے بن جاتے ہیں کہ کوئی ان کی سپیچ، ان کا عوامی شرکت یا ان کا کوئی ایسا پروگرام یا اس کسی تقریب میں شرکت کی کوئی ویڈیو کلپ سامنے نہیں آئی تھی، تو بہت ہی منفی پروپیگنڈے کیے گئے تھے، ایسے ایسے منفی پروپیگنڈے کہ جیسے لوگوں کو مایوس ہو جائیں، لوگ یہ سمجھیں کہ اب جو ہیں وہ رہبر انقلاب نہیں رہے، اور رہبر انقلاب جب نہیں رہیں گے تو پورا سسٹم ختم ہو جائے گا اور فلاں فلاں۔ تو ان حالات میں جب رہبر معظم نے 40 کے موقع پہ جب تقریر کی، تو اس وقت بھی دشمن کو بہت بری، جسے کہتے ہیں، منہ کی کھانی پڑی، اور آج جب رہبر معظم نے خطاب فرمایا اور تازہ ترین صورتحال پہ جس انداز سے تبصرہ فرمایا اور جو گائیڈ لائن دی، آج بھی یقیناً دشمن میڈیا جو ہے اس کے جسے کہتے ہیں کہ سینے پہ سانپ لوٹ رہا ہوگا، اور یقیناً رہبر معظم کی جب آواز عالمی میڈیا پہ گئی ہوگی اور جب انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا ہوگا، تو ان کے لاکھوں ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع ہو گئی، کہ جو مختلف اتنے دنوں سے وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایک تو اس کا یہ پہلو تھا کہ رہبر معظم کا خود آ کے صرف سٹیج پہ ظاہر ہونا ہی ان کے لیے بہت بڑا ایک دھچکا تھا ان کے اس تمام پروپیگنڈے کو۔ دوسری بات، جو رہبر انقلاب اسلامی نے موجودہ صورتحال پہ جو گفتگو کی ہے، تو دشمن کی سازشوں کے عنوان سے جو انہوں نے ایران کے عنوان سے، اسلامی ایران کے عنوان سے جو انہوں نے بات کی ہے، وہ ایک بڑی کلیدی بات کی ہے۔ اس سے پہلے عمومی طور پہ یہ کہا جاتا تھا کہ عالمی سامراج، عالمی استکبار یا نام نہاد سپر پاورز یا انقلاب دشمن قوتیں، یہ اس نظام کو پلتا بڑھتا پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ بنیادی طور پہ اسلام کے مخالف ہیں، اسلامی انقلاب کے مخالف ہیں، اس لیے وہ گزشتہ 40-42 سالوں سے مسلسل جو ہے وہ اس میں وہ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ نظام ختم ہو جائے، نابود ہو جائے، اور اس اسلامی نظام کے نتیجے میں جو ایک انقلاب آئے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن رہبر معظم نے آج ایک اور نقطے کی طرف بھی اشارہ فرمایا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ عالمی سامراج یا انقلاب دشمن قوتیں وہ نہ اسلامی انقلاب کو دیکھ سکتی ہیں، یعنی ایز اے اسلامی نظام کو نہیں دیکھنا چاہ رہی، دوسرا یہ کہ ایران کے اندر جو اس وقت ترقی و پیش رفت جس انداز سے ہو رہی ہے وہ بھی ان کو ایک لمحے کے لیے نہیں بھاتی۔ تو دو بنیادی وجوہات سامنے آ گئیں مخالفت کی، ایک اسلامی ہونا، دوسرا اس کا جو ہے وہ جو اس کے اندر تعمیر و ترقی ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رہبر معظم کے اس انقلاب کے اندر، جو اس تقریر کے اندر، ان دو بنیادی نکات کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے۔ اور رہبر معظم نے ایک تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ یہ جو اس وقت شر پسند عناصر شور شرابہ کر رہے ہیں، جو جس انداز سے ایک بلوے اور احتجاج کا جو ایک منفی احتجاج کا سلسلہ ہے وہ جو سلسلہ جاری ہے، رہبر معظم نے اس کی جو تحلیل اور تجزیہ کیا ہے کہ یہ اتفاقی امر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی ایک خاتون کے مشکوک موت سے متعلق ہے۔ رہبر معظم نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ ان کے پلان میں یہ چیز شامل تھی، انہوں نے یہ کام کرنا تھا، البتہ ایک بہانہ ان کے اس میں آ گیا، انہوں نے یعنی ایرانی مہر ماہ کے اندر، یعنی ابھی سپٹمبر کے جب یہ یونیورسٹیز کھلتی ہیں، نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے، تو ان کا یہ پلان تھا کہ اس ایسے موقع پہ شروع کریں گے کہ جب یونیورسٹیز اور کالجز اور تعلیمی ادارے کھلیں گے تو ایک ایسی فضا بنائیں تاکہ اس کو یونیورسٹیز اور کالجز کو اور یوتھ کو اپنے ساتھ ملائیں۔ لہذا یہ اتفاقی نہیں ہے کہ ایک خاتون کا ہوا اور خاتون کے، کیونکہ اگر مسئلہ صرف ایک خاتون کے مرڈر کا ہوتا یا اس کے مشکوک، تو ایسے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں، اس کو اس انداز سے جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا۔ اور پھر یہ کہ جس انداز سے ایک منظم انداز سے مختلف شہروں میں احتجاج کیے گئے، البتہ احتجاج اس کو شاید نام دینا مناسب نہیں ہے، یہ تو ایک بالکل لوگوں کو میدان میں لے کے آنا اور اس کے ذریعے سے جلاؤ گھراؤ کرنا، اور ایسا احتجاج کہ جس کے اندر مطالبات نہیں ہوتے بلکہ اس کا انداز صرف جو ہے وہ تباہی، نقصان اور حکومت اور سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ مطالبہ تھا. یعنی ابھی آپ ان مظاہروں کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ہونے والے مطالبات کو دیکھ لیں، تو آپ کو کہیں پہ بھی وہ اس خاتون کا نام اور اس کا نعرہ تو ختم ہو گیا، بلکہ اس کے بعد جو ہیں وہ نعرے، اب پھر حمایت کن کن کی طرف سے ہوئی اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کن کن گروپس نے اس کی ان مظاہروں کی حمایت کی. تو رہبر معظم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ چار بنیادی طور پہ گروہ ہیں کہ جو اس میں ملوث ہیں. ایک انہوں نے جو ہے وہ منافقین کو، یعنی ایم کے او، وہ گروہ کہ جو ماضی میں بھی دہشت گردانہ اقدامات میں ملوث رہا اور اب بھی جو ہے وہ اس نے یہ کام کیا. دوسرا رہبر معظم نے جو اشارہ کیا ہے وہ سلطنت طلب، یعنی جو شاہی نظام کے جو حامی ابھی کوئی بچے کھچے رہ گئے ہیں تو ان کی طرف سے اس میں جو ہے وہ واضح شرکت نظر آتی ہے. تیسرا انہوں نے ایک اور اشارہ بھی کیا ہے کہ وہ شاہ کی خفیہ پولیس کے جو لوگ تھے، جو بچے کھچے اور ان کی جو اولادیں ہیں یا ان سے متعلق جو لوگ ہیں، وہ بھی ساواک اس ایجنسی کا نام ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور چوتھا جو ہے وہ علیحدگی پسند گروہ ہیں کہ جو مثلا ملک کو تقسیم در تقسیم کرتے ہیں. تو چار بنیادی عناصر کی طرف یا چار شر پسند عناصر کی طرف سے کی طرف رہبر معظم نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے پروپیگنڈوں کا جواب ہے کہ جو مسلسل جو ہے وہ سلسلہ ابھی تک گزشتہ دو ہفتوں سے چل رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ رہبر معظم نے ساری چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا. اب جو عقل سلیم کا مالک ہے اور جو عالمی اور علاقائی اور ایران کی سیاست کو سمجھتا ہے، وہ بہتر انداز سے درک کر لے گا کہ ان مظاہروں کے پیچھے، ان شر پسند عناصر کے پیچھے کون سی قوتیں تھیں اور ان کے کیا اغراض و مقاصد تھے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کو خدا حافظ کرتے ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جی، تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب تصور میں آپ آتے ہیں، جب تصور میں آپ آتے ہیں، دل کے ناسور جگمگاتے ہیں، دل کے ناسور جگمگاتے ہیں. کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے، کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے، کس کے انوار جل ملاتے ہیں، کس کے انوار جل ملاتے ہیں، رہ روے کیف و مستی ہے. رہ رہ عشق کیف و مستی ہے, بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں, بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں. ہے مقام ادب جھکا لو دل, ہے مقام ادب جھکا لو دل, یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں, یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں. ہم ہیں ممنون بے خودی یارو, ہم ہیں ممنون بے خودی یارو, ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں, ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں. مدح خان رسول وہ بھی ہے, مدح خان رسول پر جس کے سر جھکاتے ہیں, نام پر جس کے سر جھکاتے ہیں. شاہ افضل ہے کرم یہ علی, شاہ افضل کا ہے کرم یہ علی, نعت مقبول ہم سناتے ہیں, نعت مقبول ہم سناتے ہیں, جب تصور آپ آتے ہیں. دل کے ناسور جگمگاتے ہیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 مہر، 6 ربیع الاول اور 3 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ربیع الاول سن 663 ہجری قمری کو مشہور ایرانی ریاضیداں اور سائنسداں ابہری سمرقندی نے وفات پائی. ابہری نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں ہدایت الحکمت کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا جا سکتا ہے. ابہری سمرقندی نے فلکیات اور علم نجوم پر 3 رسالے بھی تحریر کیے ہیں. تین اکتوبر سن 1866 عیسوی کو آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں اٹلی اور آسٹریا کے درمیان ویانا معاہدہ ہوا. اس معاہدے کی روح سے آسٹریا نے ویلنسی صوبہ اٹلی کو دے دیا. ویانا معاہدے کا اہم نتیجہ یہ تھا کہ اٹلی کے امور میں آسٹریا کی مداخلت پر روک لگ گئی اور اٹلی کے اتحاد کی راہ ہموار ہو گئی. تین اکتوبر سن 1906 عیسوی کو SOS سگنل منظور ہوا. جب کوئی بحری جہاز خطرے میں ہوتا ہے یا ڈوبنے لگتا ہے تو وہ اس سے قبل SOS کا سگنل دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جان بچاؤ. خطرے کا یہ مشہور سگنل 3 اکتوبر 1906 کو برلن ریڈیو کانفرنس میں برٹش مارکونی سوسائٹی اور جرمن ٹیلی فنکن آرگنائزیشن نے منظور کیا. اور 1 جولائی 1908 کو یہ حروف خطرے کے سگنل کے طور پر نافذ العمل ہوئے تھے. یہ سگنل پہلی مرتبہ 10 جون 1909 کو ایک ڈوبتے ہوئے جہاز SS سلاوونیا نے استعمال کیا، جس کی مدد کے لیے 2 اسٹیمر پہنچ گئے اور اسے ڈوبنے سے بچا لیا. SOS کے حروف کسی کا بھی مخفف نہیں ہیں، بلکہ یہ محض ایک کوڈ سگنل ہے اور اسے صرف اس لیے منظور کیا گیا ہے کہ اس سگنل کی ترسیل اور وصول یابی بہت آسان ہے. تین اکتوبر سن 1932 عیسوی کو عراق نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا. عراق قدیم تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے. سن 539 قبل مسیح میں ایران نے عراق سرزمین پر قبضہ کیا اور سن 642 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھوں اس سرزمین کے فتح ہونے تک عراق ایرانی سلطنت کا ایک حصہ تھا. 10ویں صدی عیسوی کے وسط سے عراق کئی بار ایرانی حکومتوں کے زیر کنٹرول رہا. عثمانی حکومت نے 1535 عیسوی میں عراق پر قبضہ کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم میں عثمانی حکومت کی شکست اور اس کے علاقوں کی تقسیم کے بعد 1920 عیسوی میں عراق برطانوی استعمار کے زیر تسلط چلا گیا، جس کی عراقی علماء اور عوام نے سخت مخالفت کی۔ آخر کار 1932 میں برطانیہ عراق کو آزادی دینے پر مجبور ہو گیا اور وہاں شاہی حکومت قائم ہوئی۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد عراق بہت سے نشیب و فراز سے گزرا ہے، وہاں بہت سی بغاوتیں ہوئیں اور عراق کی سابق باسی حکومت نے اپنے ہمسایہ ممالک یعنی ایران اور کویت کے خلاف تباہ کن جنگیں شروع کیں۔ 2003 عیسوی میں عراق پر امریکی حملہ اور قبضہ بھی اس کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ عراق کا رقبہ 438,000 مربع کلو میٹر سے زیادہ ہے اور ایران، ترکی، شام، اردن، کویت اور سعودی عرب سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ تین اکتوبر سن 1990 عیسوی کو مشرقی اور مغربی جرمنی نے باضابطہ طور پر دوبارہ اپنے اتحاد کا اعلان کیا۔ دوسری عالمی جنگ میں جرمنی کی شکست کے بعد جرمنی کے مشرقی علاقوں پر سوویت یونین اور مغربی علاقوں پر مغربی ممالک نے قبضہ کر لیا۔ 1949 میں مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی نے علیحدہ علیحدہ ملک ہونے کا اعلان کیا اور وہاں دو الگ سیاسی نظام رائج ہوئے۔ 1961 عیسوی میں سوویت یونین نے عوام کے مشرقی برلن سے مغربی برلن فرار کو روکنے کے لیے دیوار برلن تعمیر کی۔ یہ دیوار دونوں ملکوں کی علیحدگی اور جرمنی کی تقسیم کی علامت بن گئی۔ 1980 عیسوی کے عشرے کے اواخر میں مشرقی بلاک کے خاتمے سے جرمنی کے اتحاد کا راستہ ہموار ہو گیا۔ آخر کار نومبر 1989 میں دیوار برلن گرا دی گئی اور ایک سال سے بھی کم عرصے میں جرمنی کے دونوں حصوں کا اتحاد ہو گیا۔ جرمنی کا رقبہ 357,000 مربع کلومیٹر ہے اور وسطی یورپ میں واقع ہے۔ گیارہ مہر سن 1357 ہجری شمسی کو عراق میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مذہبی اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگائے جانے کے بعد آپ نے کویت جانے کے لیے عراق سے کوچ کیا، لیکن حکومت کویت نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو کویت میں قیام کرنے، حتیٰ وہاں سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ کویت کے اس اقدام کی وجہ سے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرانس چلے گئے۔ عراقی حکومت کے اس اقدام سے ایران کی مسلمان اور انقلابی قوم میں، جو ان دنوں شاہی حکومت کے خلاف جد و جہد کے نازک ترین دور سے گزر رہی تھی، غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بہرحال ملت ایران نے اپنی حق پسندانہ جد و جہد کو ثابت قدمی سے جاری رکھا اور آخر کار 22 بہمن سن 1357 ہجری شمسی مطابق 11 فروری سن 1979 کو مکمل کامیابی حاصل کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے تاریخی معلومات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام افکار و نظریات۔
افکار و نظریات.
سامعین، ہفتہ وار پروگرام افکار و نظریات لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
در کے سوالی
شاہ مدینہ، شاہ مدینہ،
تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے،
نیلے فلک کی چادر تنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے.
تو گر نہ ہوتا،
تو گر نہ ہوتا،
دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی،
شاہ مدینہ، شاہ مدینہ،
جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے،
آباد عالم تیرے کرم سے، آباد عالم تیرے کرم سے،
باقی ہر ایک شے،
باقی ہر ایک شے،
نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی،
شاہ مدینہ، شاہ مدینہ،
تو نے جہاں کی محفل سجائی، تاریکیوں میں شمع جلائی، در کے سوالی،
شاہ مدینہ، شاہ مدینہ.
سمیر، مکے میں اسلام کا ظہور ان صاحبان ثروت اور طاقت کے مالکان کے لیے قابل برداشت نہیں تھا جن کے مفادات خطرے میں تھے. وہ ہر طرح کے طریقوں کے ساتھ اسلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے توحید کے پیغام کو روکنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے اور مسلمانوں پر شدید دباؤ ڈالا. اس صورتحال نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مظلوم مسلمانوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا. وہ سوچ ہجرت کے سوا کچھ نہیں تھی. حج کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب، جسے بعد میں مدینہ کہا گیا، کہ کچھ لوگوں سے بات کی. وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر مسلمان ہو گئے. رفتہ رفتہ یثرب میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور انہوں نے ایک گروہ کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کا اعلان کیا۔ یہ اضافہ 73 افراد تک پہنچ گیا۔ ایک تقریب میں انہوں نے ایک مقام پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے خاندان اور ساتھیوں کی، اپنے خاندان اور قبیلے کی طرح حمایت کریں گے۔ اس معاہدے کے بعد مکے کے مسلمانوں کی یثرب کی طرف ہجرت شروع ہو گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وہ مشرکین قریش کی نظروں سے دور انفرادی طور پر اور گروہ در گروہ یثرب گئے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چند اصحاب اور چند بوڑھے اور معذور مردوں اور عورتوں کے کوئی نہیں بچا۔ آہستہ آہستہ یثرب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن گیا، جس پر قریش کے سرداروں کا پہلے سے زیادہ ناراض ہونا متوقع تھا۔ اسی وجہ سے قریش کے 40 بزرگ، جن میں سے کوئی بھی 40 سال سے کم عمر کا نہ تھا، ایک جگہ دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ یہ وہ مشرکین مکہ تھے جو مدینہ کے لوگوں کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت پر ناراض تھے۔ ابو جہل نے دوسروں سے پہلے بولنا شروع کیا اور مشورہ دیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک آدمی کا انتخاب کریں، اور ایک شخص نے تجویز پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے زندگی بھر قید میں رکھا جائے۔ ان میں سے ایک نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کرنے کی تجویز دی، لیکن ان میں سے کوئی بھی تجویز قبول نہیں کی گئی۔ اس وقت ایک بوڑھے نے تجویز پیش کی کہ ہر قبیلے سے ایک بہادر آدمی کا انتخاب کیا جائے اور پھر مل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی تلواروں سے حملہ کر کے رات کو ان کے بستر پر انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس طرح ان کے قاتل کا پتہ نہیں چلے گا اور ان کا خون نابود ہو جائے گا، اور یوں بنی ہاشم تمام قبائل کے ساتھ جنگ نہیں کر سکیں گے اور فدیہ لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ اس تجویز کو سب نے قبول کر لیا۔ لوگوں کی نشاندہی کی گئی اور پلان پر عمل درآمد کا وقت ربیع الاول کی پہلی رات مقرر کر دیا گیا۔ ماہ ربیع الاول کی پہلی رات آئی، مکہ مکرمہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اطراف رات کی تاریخ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ 40 لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیرے میں لے چکے تھے اور دروازے کی شگاف سے اندر دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی سب تلواریں سونپ کر گھر میں گھس گئے، لیکن انہوں نے علی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوتے پایا، اور یوں انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی خبر ملی۔ ربیع الاول کی پہلی رات جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بستر نبوی پر سوئے تاکہ آپ کی جان محفوظ رہے، اسے لیلۃ المبیت کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یثرب کی طرف ہجرت کے ساتھ ہی اس شہر کا نام مدینۃ النبی رکھا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت آمد موسم بہار کی ایک خوشگوار ہوا کی طرح تھی جو شہر میں پھیلی ہوئی تھی اور ہر ایک کو خوشی کا احساس دلا رہی تھی۔ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا نامی گاؤں میں قدم رکھا جو مدینہ منورہ کے قریب ہے۔ بعض تاریخی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبا میں آمد کا لمحہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب قبا گاؤں کے قریب پہنچے تو ایک یہودی نے قلعے کی چوٹی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید کپڑے پہنے ہوئے دیکھا اور کہا، یہ وہی مسافر ہیں جن کا مسلمان انتظار کر رہے ہیں۔ اور اچانک آواز دی، جس کا تم کو انتظار تھا وہ آ گیا ہے۔ اہل مدینہ نے جب یہ خبر سنی تو قبا کی طرف بھاگے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر خوش ہوئے، اور جنگی لباس زیب تن کیے مرد و خواتین آپ کے استقبال کے لیے باہر نکل آئے۔ یہ 500 کے قریب لوگ تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، اور یہ کہہ رہے تھے، نبی آئے، رسول خدا آ گئے۔ جب وہ اونٹ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے وہ یثرب شہر میں داخل ہوا اور لوگوں نے اسے گھیر لیا، مدینے کے قبائل کے سردار اور بزرگ جیسے بنی سالم، بنی بیازہ، بنو خزرج اور بنی نجار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے، اور ہر ایک نے آپ کو اپنے گھر تشریف لانے کا کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے آگے سے ہٹ جاؤ اور اسے جانے دو، جہاں خدا کی رضا ہوگی یہ اونٹ اس گھر کے سامنے رک جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مدینے کے ایک محلے سے دوسرے محلے تک جاتی رہی، یہاں تک کہ آپ غریب ترین محلے میں پہنچے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس یہ سواری جا کر رک گئی، جو مدینے کے غریب شخص تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر گئے۔ ایک بڑے ہجوم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، ہر کوئی آپ کو اپنے گھر بلاتا ہے۔ اسی اثنا میں ابو ایوب انصاری کی والدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفری سامان اپنے گھر لے گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ابھی تک ہجوم میں گھرے ہوئے تھے فرمایا، میرے سامان کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، ابو ایوب انصاری کی والدہ اسے اپنے گھر لے گئیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے زاد راہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اور حجرہ تعمیر کر لیا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس سلسلے میں فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں مہمان کے طور پر داخل ہوئے، اور اشرافیہ اور اثر و رسوخ رکھنے والے بڑے قبیلوں کے سرداروں کے گھر نہیں گئے۔ اس طرح آپ نے اسی وقت اپنی سماجی حیثیت کی نشاندہی کر دی، آپ نے اسی وقت یہ پیغام دے دیا کہ دین خدا کا انحصار عام لوگوں اور مخلصین پر ہوگا، نہ کہ اشرافیہ پر۔ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ایک زمین کا ٹکڑا تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ دو یتیم بچوں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جیب سے پیسے دے کر وہ زمین خرید لی۔ پھر آپ نے کہا کہ ہم اس زمین پر مسجد بنائیں گے۔ اس کا مطلب ہے سیاسی، مذہبی اور سماجی مرکز، یعنی اس کا مطلب ہے لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز۔ عوام کے مرکز کے طور پر ایک جگہ کی ضرورت تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنانا شروع کر دی۔ نہ کسی سے مسجد کی زمین مانگی اور نہ ہاتھ پھیلایا۔ جگہ آپ نے اپنے پیسوں سے خریدی اور اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ جن دو بچوں کی زمین تھی ان کا کوئی باپ یا ولی نہیں تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد اور محافظ کی طرح ان کے حقوق کا مکمل احترام کیا۔ جب مسجد بنانے کا فیصلہ ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بیلچہ لیا اور مسجد کی بنیادیں کھودنا شروع کر دیں۔ رسمی طور پر نہیں بلکہ واقعی کام شروع کیا اور پسینہ بہایا۔ آپ نے اس طرح کام کیا کہ پہلو میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بیٹھے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کر رہے ہیں، بس وہ بھی کام میں لگ گئے۔ چنانچہ تھوڑی ہی عرصے میں مسجد بن گئی۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم اور الہی رہنما نے بتا دیا کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے انسانی معاشروں میں رائج ظالمانہ ماحول سے لڑنے اور اسلامی نظام کے قیام اور انسانی تاریخ کے تمام ادوار اور ادوار کے لیے ایک نمونہ فراہم کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت اسلام کی بقا اور اس کی عالمگیریت کا سبب بنی۔ ہجرت بہت سے معاشروں میں اب بھی رہنما اصول ثابت ہو سکتی ہے جہاں اسلامی احکام کا نفاذ ممکن نہیں ہے۔ ہجرت کا سب سے اہم نتیجہ ایک ایسی جگہ پہنچنا ہے جہاں انسان خدا کی عبادت کر سکے اور اپنے فرائض کو پورا کر سکے۔ قرآن میں کفار میں شامل رہنے اور ذلت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے مسلمانوں کی مذمت کی گئی ہے، لیکن خدا کی خاطر ہجرت کرنے والوں کے لیے بہتر زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر 100 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اپنے گھر سے خدا اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر اس کی موت آ جائے، اس کا اجر خدا کے پاس ہے اور خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہفتہ وار پروگرام افکار و نظریات کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ تو سامعین، پروگرام میں حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز روزنامہ رسالت سے کرتے ہیں۔ روزنامہ رسالت نے آج ایک مقالہ، امریکہ بوڑھا تھکا ہوا لاچار اور ناکام ہے، پاسداراں نے انقلاب کے کمانڈر کے عنوان سے شائع کیا ہے۔ روزنامہ رسالت اس بارے میں لکھتا ہے کہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ آج امریکہ کی جو حالت ہے، کیا اس کا 8 سے 30 برس قبل کے امریکہ سے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ آج امریکہ بوڑھا تھکا ہوا لاچار اور ناکام ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ امریکہ ہار چکا ہے اور اب اپنی ناکامیوں کی تلافی کی کوشش میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے شر پسندوں اور شیطانوں نے بڑے پیمانے پر سیاسی تشہیراتی جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ جنرل سلامی نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کس طرح سے اپنی شکست کی تلافی کے لیے حملے کر رہا ہے۔ روزنامہ رائے الیوم، یمن میں جنگ بندی کا خاتمہ اب کیا ہوگا؟ روزنامہ رائے الیوم نے اس بارے میں لکھا ہے کہ گزشتہ 6 مہینوں کے دوران سنا میں یمن کی حکومت نے جنگ بندی کی پابندی کی اور خلاف ورزی سے پرہیز، کیا اس امید میں کہ امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے دوسرے فریق اگلا قدم اٹھائیں گے، لیکن پتہ چلا کہ یہ تمام فریق بغیر آگے قدم بڑھائے بس جنگ بندی کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے تھے تاکہ یمنی مجاہد تھک جائیں اور انہیں جنگ بندی کی عادت پڑ جائے اور یہ اسے ان فریقوں کی جانب سے تحفہ سمجھنے لگیں۔ ان حالات میں سنا حکومت کے پاس جنگ بندی کے خاتمے کے بعد جنگ کی طرف واپسی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے تمام طریقے آزما لیے ہیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ امر اجالا، بے روزگاری سے حالات خراب، ملک امیر مگر عوام غریب، نتن گڈکری۔ روزنامہ صحافت، گجرات اسکولی طلباء کے یا حسین کی صدا بلند کرنے پر ہندو تنظیم ناراض، 4 اساتذہ معطل۔ روزنامہ خبریں، عمران خان کی نااہلی اور گرفتاری سے حکمرانوں کو کچھ نہیں ملے گا، شیخ رشید۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، آڈیو لیکس ملکی سیاست کا محور، عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں۔ روزنامہ جنگ اس بارے میں لکھتا ہے کہ ملکی سیاست کا محور اب آڈیو لیکس بن گئی ہیں، حکومت اور اپوزیشن دونوں اب آڈیو لیکس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ایشو پر دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں، لیکن بادی النظر میں حکومت کا پلڑا بھاری ہے اور عمران خان کے لیے اس کیس میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور سامعین، اب پروگرام کے آخر میں نظر ڈالتے ہیں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں پر۔ ایرنا، ایران اور امریکہ کے درمیان زیادہ تر مذاکراتی پیغام سالسوں کے ذریعے بھیجے گئے۔ فارس نیوز ایجنسی، دشمن ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، اسلام انسانوں کا خون بہانے سے روکتا ہے۔ سنندج کے سنی امام جمعہ۔ اور بغداد الیوم، وزیر اعظم الکاظمی اربیل کا دورہ کر رہے ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام اقتصاد نامہ۔ اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اسفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام اقتصاد نامہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کے اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے اقتصادی موضوعات اور ماہرین معاشیات کے خیالات بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
گزشتہ 6 مہینوں میں ایران کی گیس کی برآمدات میں 22% اضافہ۔ بنگلہ دیش اور ہندوستان کے مابین مقامی کرنسی میں تجارت کے لیے اقدام۔ نارڈ اسٹریم گیس پائپ لائن کو نقصان پہنچانے پر پولینڈ کے سیاستدان کا امریکہ سے اظہار تشکر۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ ایران کی غیر ملکی تجارت گزشتہ 6 مہینوں کے دوران 13.2% اضافے کے ساتھ 50.28 اربع ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایران کے محکمہ کسٹم کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اس عرصے کے دوران ایران کی غیر ملکی تجارت وزن کے لحاظ سے 6.09 کروڑ ٹن سے زیادہ تھی، جبکہ اسی عرصے کے دوران 1.63 کروڑ ٹن سے زائد سامان درآمد کیا گیا جس کی مالیت 26.03 اربع ڈالر تھی، جس میں وزن کے لحاظ سے تقریباً 15% کمی اور قدر و قیمت کے لحاظ سے 13% سے زائد اضافہ ہوا۔ اس عرصے کے دوران ایران نے سب سے زیادہ پروپین، میتھانول، بوٹین، قدرتی مایا گیس اور پولی ایتھلین برآمد کیا۔ ایران نے چین کو 7.84 اربع ڈالر، عراق کو 3.38 اربع ڈالر، امارات کو 3.11 اربع ڈالر، ترکیہ کا 2.63 اربع ڈالر اور ہندوستان کو 90 اربع ڈالر کی برآمدات کی ہیں۔ ایران نے جو چیزیں سب سے زیادہ درآمد کی ہیں ان میں چاول، گندم، مکئی، سویابین اور موبائل فون شامل ہیں۔ ایران کی گیس کی برآمدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ گیس کا ملک استعمال بھی بڑھ گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
کالا عہدیدار نے کہا ہے کہ گزشتہ 6 مہینوں کے دوران ایران کی گیس کی برآمدات میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 22% اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 6 مہینوں کے دوران ملک میں گیس کا مجموعی استعمال 109.30 اربع مکعب میٹر تک پہنچ گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عرصے کے دوران ایران نے ہمسایہ ممالک کو گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 22% زیادہ گیس فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال سردیوں کے موسم میں گیس کی پائیدار فراہمی کے لیے ایران کی گیس صنعت پوری طرح تیار ہے، اور گیس کی پیداوار، منتقلی اور تقسیم کے شعبے میں ایران کی قومی گیس کمپنی کے موسم سرما کے لیے اقدامات کئی ماہ پہلے شروع کر دیے گئے تھے اور یہ مطلوبہ رفتار سے جاری ہیں، اور امید ہے کہ اس سال بھی گیس کی فراہمی میں خاص طور پر گھریلو صارفین کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔
ایران کا 12,20,000 بیرل خام تیل اور 20,00,000 بیرل نیچرل گیس کنڈنسیٹ لے جانے والا آئل ٹینکر عنقریب وینزویلا کے خوزے ٹرمینل پر پہنچ جائے گا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق وینزویلا اپنے بھاری تیل کو برآمدی تیل کے درجے میں تبدیل کرنے کے لیے پتلا کرنے والے مادے کے حصول میں ایران پر کافی انحصار کر رہا ہے۔ ایران کا خام تیل وینزویلا میں ایندھن کی تیاری کے لیے صاف کیا جاتا ہے۔ وینزویلا کی قومی تیل کمپنی کی دستاویزات کے مطابق ایک آئل ٹینکر کے جو جولائی کے مہینے میں وینزویلا کی سمندری حدود میں داخل ہوا، ایران کی قومی تیل کمپنی کی ملکیت والا ایک سپر آئل ٹینکر وی ایل سی سی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے رواں سال وینزویلا کے لیے تیل اور نیچرل گیس کنڈنسیٹ کی برآمدات میں اضافہ کر دیا ہے اور وہ اس کام کے لیے زیادہ تر اپنے آئل ٹینکر استعمال کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ وینزویلا پر امریکہ نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے بنگلہ دیش میں ہندوستان کے مابین تجارت ڈالر کے بجائے روپے اور ٹکے میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بینک نے حال ہی میں اپنے شعبوں کے نام ایک خط میں اس فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ اس خط میں ہندوستانی برآمد کنندگان سے کہا گیا ہے کہ وہ دونوں ہمسائے ممالک کے مابین تجارتی لین دین میں ڈالر کے بجائے ٹکا اور روپیہ استعمال کریں۔ بنگلہ دیش کو بھی عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا سامنا ہے اور اس کے درآمدی اخراجات بڑھ گئے ہیں، جس کے بعد اس کے زر مبادلہ کے ذخائر میں قابل ذکر کمی واقع ہوئی ہے اور وہ ڈالر کے متبادل کرنسی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ دوسری جانب حکومت پاکستان بھی آئندہ سال سے روس کے ساتھ تجارتی لین دین میں امریکی ڈالر کو حذف کرنا چاہتی ہے اور وہ اس کی جگہ روبل اور یوان کو استعمال کرنے کا جائزہ لے رہی ہے۔ حکومت سری لنکا کو امید ہے کہ وہ قرض کی واپسی کا تقاضا کرنے والے ملکوں کی قرض ری شیڈولنگ کے بارے میں رضامندی حاصل کر کے آئی ایم ایف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تائید حاصل کر لے گی۔ اس سلسلے میں سری لنکا پہلے ہی ٹیکسوں اور توانائی کی قیمتوں میں اضافہ کر چکا ہے اور اس نے عبوری بجٹ بھی پیش کر دیا ہے۔ سری لنکا کو اسی طرح آئی ایم ایف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تائید حاصل کرنے کے لیے 2023 کا بجٹ بھی پیش کرنا ہوگا کہ جو عام طور پر نومبر کے مہینے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سری لنکا کے مرکزی بینک کو نیا قانون بھی آئی ایم ایف کو پیش کرنا ہوگا۔ ماہرین کے خیال میں سری لنکا کا ایک اہم ترین اقتصادی اور حتی سیاسی مسئلہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس کا تعاون ہے کہ جو اس کے قرضوں کے ڈھانچے میں تبدیلی کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ یورپ میں خشک سالی جاری رہنے اور زیادہ پانی استعمال کرنے والی فصلوں کی کاشت کو محدود کرنے سے 2022 میں ٹماٹر کی پیداوار میں 14% کمی واقع ہوئی ہے اور یورپ نے زراعت کے 10 سالہ ویژن کی جانب ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اگرچہ یورپ میں گرمیوں کے وسط میں ٹماٹر کی قیمت 5 سال کی اوسط قیمت کے برابر رہی ہے، لیکن اس کی پیداوار میں اوسطاً 3% کی کمی واقع ہوئی ہے اور ستمبر کے مہینے میں قیمت میں جو اضافہ شروع ہوا تھا وہ آئندہ مہینوں میں بھی جاری رہے گا۔ یورپی یونین کے زرعی کمیشن کے 10 سالہ ویژن میں زیادہ پانی استعمال کرنے والی فصل کی حیثیت سے ٹماٹر کی پیداوار میں 2030 تک مسلسل کمی پر زور دیا گیا ہے اور داخلی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ملکوں سے ٹماٹر درآمد کیا جائے گا۔ یورپ کو گیس فراہم کرنے والی روسی گیس پائپ لائن کو سمندر کے اندر مبینہ طور پر نقصان پہنچنے کے بعد پولینڈ کی پارلیمنٹ کے رکن نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔
پولینڈ کی پارلیمنٹ کے رکن اور سابق وزیر خارجہ رڈلس سیکرسکی نے اشارتاً کہا کہ امریکہ روس کی نارڈ اسٹریم گیس پائپ لائن کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہے، ایک ایسے وقت میں کہ جب روسی حکام نے اس گیس پائپ لائن میں تخریب کاری کا امکان ظاہر کیا ہے۔ پولینڈ کے ایک سیاستدان نے روس گیس پائپ لائن کو نقصان پہنچانے پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اناتولی نیوز ایجنسی کے مطابق سیکرسکی نے اپنے ٹویٹر پیج پر روسی گیس پائپ لائن سے گیس کے اخراج کی تصویر شیئر کی اور لکھا، امریکہ آپ کا شکریہ۔ چند روز قبل سویڈن اور ڈینمارک کے حکام نے سمندر کے اندر روسی پائپ لائن سے گیس کے اخراج کے بارے میں انتباہی پیغام دیا تھا۔ پولینڈ کے سابق وزیر خارجہ کی متنازعہ ٹویٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب ایسی خبریں آئی تھیں کہ امریکہ کے خفیہ ادارے سی آئی اے نے چند ہفتے قبل جرمنی کو گیس پائپ لائن پر حملے کے امکان کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے کہ جب روسی صدر کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ بحیرہ بالٹک میں نارڈ اسٹریم گیس پائپ لائن میں تخریب کاری کے امکان کو مسترد نہیں کرتے ہیں۔ یورپ بھی اس واقعے کی تحقیقات میں مصروف ہے۔
دنیا کے پہلے مکمل الیکٹرک مسافر طیارے ایلس نے پہلی بار واشنگٹن میں 3500 فٹ کی بلندی پر 8 منٹ پرواز کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر امریکہ کے فیڈرل سول ایویشن ادارے نے مسافر بٹھانے کی اجازت دی تو ایلس طیارہ دنیا کا پہلا مکمل تجارتی ہوائی جہاز بن سکتا ہے۔ سیاٹل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایلس ہوائی جہاز تیار کرنے والی کمپنی ایویشن نے 150 سے 250 میل کی مسافرت اور کارگو پرواز کو اپنے پیش نظر رکھا ہے۔ 3500 فٹ کی بلندی پر صرف 8 منٹ کی پرواز کا مقصد اس طیارے کی ڈیزائننگ کو بہتر بنانے کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنا تھا۔ اس طیارے کو مسافر طیارے میں تبدیل ہونے کے لیے ابھی ایک لمبا راستہ طے کرنا ہوگا۔ الیکٹرک ہوائی جہازوں کی نو تشکیل شدہ صنعت کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بیٹری ٹیکنالوجی ہے۔ اور آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔
گزشتہ 6 مہینوں میں ایران کی گیس کی برآمدات میں 22% اضافہ۔ بنگلہ دیش اور ہندوستان کے مابین مقامی کرنسی میں تجارت کے لیے اقدام۔ نارڈ اسٹریم گیس پائپ لائن کو نقصان پہنچانے پر پولینڈ کے سیاستدان کا امریکہ سے اظہار تشکر۔
اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔